اور اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے سن 8 ہجری کے اختتامی لمحات تک ہمارا یہ درس پہنچا. رب کریم کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اس قرات اور سماعت ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما اور یہ قرات اور سماعت کو ہمارے لیے دونوں جہان میں عزت کا اور شرف کا باعث بنا, بالخصوص تیرے محبوب کے چشمان کرم اور چشمان رحمت کا ذریعہ بنا. حضرات گرامی, سن 8 ہجری جو تاریخ اسلام کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر 8, 9 اور 10 یہ 3 سال انتہائی اہمیت کے متحمل ہے. 8 ہجری کے اندر ہونے والے عظیم واقعات میں تو آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے فتح مکہ کے لیے, اور فتح مکہ کی تکمیل کرنے کے بعد 6 شوال المعظم کو سرکار کی صلاۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے حنین کے مقام پر. میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ کفر کی شکست کے بعد, بالخصوص فتح مکہ کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی, اب کسی بھی صورت میں کسی کافر میں جرت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے سامنے آ کر سینہ تان کر مقابلہ کر سکے. ان کی ہمت تو اسی وقت ٹوٹ گئی تھی جب غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی اور کہا کہ یا اللہ اسلام کو اتنا غلبہ عطا فرما کہ آج کے بعد اور آج کے دن کے بعد اور اس مارکے کے بعد مشرکین کو یہ جرت نہ ہو, اہل مکہ کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے آ سکے. تاریخ اسلام کے اس حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ غزوہ خندق کے بعد پھر کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں کافر مسلمانوں کے سامنے جنگ کے لیے آیا ہو. فتح مکہ کے اندر جس کی ساری تفصیل آپ نے سنی کہ فتح مکہ کے اندر حسن اخلاق اور شفقت کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم کارنامہ پیش فرمایا اور انسانوں کو, انسانیت کو وہ عظیم دستور مرحمت فرمایا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر سارا مکہ امنڈ کر دار اسلام کے اندر محیط ہو گیا. فتح مکہ کے اندر اور مکہ کی فتح کے وقت سارے بتوں کو توڑ دیا گیا. عزا, لات, مناط جو کفار کے بڑے بڑے بت تھے ان کو توڑ دیا گیا, لیکن مکہ سے ہٹ کر ایک آبادی جس کو طائف کہا جاتا ہے وہاں پر قبیلہ حوازن کے لوگ رہنے والے ہیں, قبیلہ ثقیف کے لوگ رہنے والے ہیں, بڑے متشدد مشرک ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے, ان کو توڑا ہے, ان کو ذلیل کیا ہے, سر بازار ان کو مسمار کیا ہے, ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں, پورا زور لگا دیں گے, پوری قوت صرف کر دیں گے اور مسلمانوں کے اس پیغام کو ختم کریں گے, اپنے بتوں کی توہین کا مکمل بدلہ لیں گے. مالک بن عوف جن کے سر پر یہ سہرا رکھا گیا مشرکین کی جانب سے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر کفار اور مشرکین کے دستے کی سربراہی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں, وہ مشرکین اس قدر متشدد تھے اور اس قدر نالا اور غصے میں تھے کہ وہ گھر سے اپنی بیوی, بچے, مویشیاں سب لے کر نکلے کہ اب گھر لوٹ کر نہیں آنا ہے, یا خود کو مکمل ختم کر دینا ہے یا پھر چراغ اسلام کو گل کر دینا ہے. اب اس عزم سے وہ وہاں پر روانہ ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر پہنچ گئی مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ کی فتح کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل بحث گزری اس پر کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد اس کی اخلاقی, سیاسی, سماجی, معاشی, مذہبی پورا ڈھانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں بنایا اور الگ الگ صحابہ کی ٹیم بنائی کہ ایک ملک, ایک علاقہ, ایک شہر, ایک زندہ قوم ترقی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، انہوں ان کو شعبہ زندگی کے اندر جن جن اہمیت اور جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار نے ان ان صحابہ کی کمیٹیاں بنا دی تھی، مذہبی علماء کی کمیٹیاں الگ کر دی، سیاسی علماء کی کمیٹیاں الگ کر دی، ان کے ذمہ لگا دی، مذہبی علماء کے اندر بعض لوگوں کو مختص کر دیا کہ یہ فتاوے دیں گے، ان کا افتاء ہوگا، یہ درس دیں گے، یہ تدریس دیں گے، یہ اخلاق سکھائیں گے، یہ کردار سکھائیں گے، یہ عقیدہ سکھائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کو ان کا رئیس بنایا، اور سیاسی باگڈور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید کو مرحمت فرمائی، اور اپنا جانشین بنا کر مکہ مکرمہ کا گورنر حضرت عتاب بن اسید کو بنایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 6 شوال المعظم سن 8 ہجری باعتبار عیسوی تاریخ کے 27 جنوری 630 عیسوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ خبریں ساری پہنچ گئی تو سرکار نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمام معاملات کی وہاں پر چھان بین کر لی گئی، کفار کا لشکر طائف سے روانہ ہو گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانے کی بجائے اپنے صحابہ کو یہاں پر جمع کیا، اور اعلان جہاد کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بڑا عظیم لشکر تھا جس میں مکہ کی عام عوام بھی شامل تھی، کہ جن کے دلوں پر میرے آقا کی محبت کا مہر ثبت ہو چکا تھا، جن کے دلوں میں کفر شرک اور میرے آقا کی توہین کی نحوست بیٹھی ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم سے ان کے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی محبت کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور، اگر آپ حنین جا رہے ہیں اور وہ قوم بڑی سخت ہے، مضبوط ہے، واقعہ معراج میں آپ نے سنا ہے کہ طائف میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا اور تکلیف دی تھی، یہ وہی مضبوط قوم، ڈھیٹ قوم ہے بڑی پڑھی لکھی لیکن کافر مکہ مکرمہ کے کفار سے زیادہ شدید بدترین اخلاق رکھنے والی قوم ہے، اور اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، عزائم طور پر، ذہنی فکری طور پر بڑی مضبوط قوم ہے، کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکرام میں سے وہ صحابہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے لوگ، انہوں نے کہا کہ حضور، وہ قوم بڑی جری ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا جو چلنا چاہتا ہے چلے۔ اب مسلمان یہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن مشرکین کا دستہ جو تھا وہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ۔ ایک یہاں پر کرامت اور معجزہ ذکر کیا جاتا ہے، امام بحقی علیہ رحمت نے اس کو بڑی وسوخ سے بیان کیا، کہ جب مشرکین اپنے دستوں کو لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمانوں کے دستوں کی جاسوسی کی جائے کہ مسلمانوں کے لشکر کا کیا حال ہے۔ تو ان میں سے جو ذہین فتیم لوگ تھے، یہ ہر جگہ پر ہوا، آپ نے گزشتہ سب جگہوں پر سماعت کیا ہے، کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی جناب طاقت کو آزمایا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ساری چیزیں، تو یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوا۔ جب ان میں سے ایک شخص جو بڑا فتین اور ذہین تھا وہ آگے آیا تو اسے خدا کی وہ غیبی مخلوق نظر آئی کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتاری تھی، جس طرح کہ غزوہ احزاب کے اندر تھا، جب غزوہ بنو قریظہ لڑا گیا، کہ جو حضرت انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار تنہا آگے چل رہے ہیں اور چند صحابہ سرکار کے ساتھ ہے، اور پیچھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے ہزاروں کا لشکر ہے اور وہ گھوڑے ان کے اتنے تیز انداز میں دوڑ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب گھوڑا تیز انداز میں دوڑے تو جب گھوڑا دوڑتا ہے تو زمین کو روندتا ہے، اور زمین پر زور سے اپنی ٹاپوں کو مارتا ہے تو ٹاپیں اور زمین کو روندنے کی وجہ سے گرد و غبار فضا میں آ جاتی ہے اور پوری فضا گرد آلود ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ ہے اور پیچھے غبار اڑ رہا ہے کہ جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ میں سرکار کے قریب آیا، میں نے کہا حضور یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جبریل ہے جو پوری فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے کہ صحابہ میں وہی جذبہ تھا جس کی بنا پر یہ عالم غیب کے مشاہدات ان کو کرائے گئے، تاکہ وہ عین الیقین سی حق الیقین کی طرف راغب ہو جائے اور انہیں یقین کامل نصیب ہو جائے۔ حضرت گرامی اسی طرح جب وہ کافر آگے بڑھا تو اسے مرعوب کرنے کے لیے کوئی ایک غیبی مخلوق نظر آئی، وہ وہاں سے دوڑا اور آ کر مالک بن عوف سے کہنے لگا کہ تم اس قوم سے کیسے لڑو گے؟ میں نے دیکھا ہے کہ سبز پوش یعنی ہرے لباسوں میں ملبوس ایک پوری فوج ہے، بعض اس میں سفید کپڑے والے ہیں، بعض اس میں سبز کپڑے والے ہیں، اور ان کے پاس ہاتھی نما گھوڑے ہیں، تو ان سے لڑنا تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ وہ فرشتوں کی فوج تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے حنین میں بھی تشریف لائی، اللہ نے بھیجا، اور غزوہ احزاب کے اندر بھی وہ آئی ہے۔ لیکن مالک بن عوف اور یہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں، اب کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو یا تو ہم پیوند خاک ہو جائیں یا اس کو زمین میں گاڑ دیں، دونوں میں سے کام ہو سکتا ہے، ہم پیچھے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب حنین کی یہ جگہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بڑی سنگلاخ گویا کے میدان ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً یہ چار دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد 8 شوال سن 8 ہجری کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام 10 شوال سن 8 ہجری کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حنین کے مقام کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب یہ چار دن کا سفر مکہ مکرمہ سے سرکار نے کیا ہے اور کفار کا لشکر نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ لشکر اپنی پوری تیاری کے ساتھ، کیونکہ وادی حنین جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ درس میں بھی کہ وہ ایسی سنگلاخ زمین ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی اور ٹیلوں کا سلسلہ ہے، وہ پہاڑی ٹیلے بظاہر تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی دستہ جا کر کوئی 8, 10, 15, 20 آدمی چھپ بھی جائے تو آنے والے شخص کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو سنگلاخ راستہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ٹیلوں کا راستہ ہے، مالک بن عوف نے اپنی جنگی ترکیب کے اعتبار سے، کیونکہ بہت زبردست قسم کا جرنیل تھا یہ اور بہت ذہین فتین جرجو اور گویا کہ جنگجو تھا، اس نے اپنی فوج کو پہلے ہی مسلمانوں کے آنے سے پہلے ان سنگلاخ وادی کے اندر اور اس پہاڑی ٹیلوں کے اندر بٹھا دیا اور ان ماہر جوانوں کو بٹھایا کہ جن کی جرت کے فسانے طائف میں گائے جاتے تھے، جن کی عظمت اور جن کی بازو کی مضبوطیوں کو تذکرہ ہوتا تھا، جن کی تیر اندازی اور جن کی بہادری اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جاتی تھی، ان جوانوں کو چن چن کر انہوں نے گویا کہ ان پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے بٹھا دیا کہ جیسی مسلمان داخل ہوں اور مکمل ہمارے پنجے میں آ جائیں تو حملہ کر دیا جائے کہ نہ وہ ادھر بھاگ سکیں نہ ادھر بھاگ سکیں، صرف ایک ہی معاملہ ہو کہ وہ پیٹ دکھا کر بھاگیں اور انہیں ہماری قوت اور جرت کا اندازہ ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی مردوان کو لے کر جب روانہ ہوئے تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جب مڑ کر اپنے لشکر کو دیکھا تو وہ فخر سے ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا آج کافر ہم سے کیا جیتے گا، آج تو ہمارے پاس وہ جوان بھی موجود ہے جنہوں نے بدر میں لڑا، احد میں لڑا، احزاب میں لڑا، جن کی بہادری کے تذکرے موجود ہیں، یعنی مہاجر صحابہ اہل مکہ کے نہ لگے، آج ان میں تو وہ بھی موجود ہیں کہ جو خود اسلام کے دشمن تھے، جن کی طاقت کے فسانے گائے جاتے تھے، آج وہ بھی اسلام کی حمایت میں آ گئے ہیں، تو آج مسلمانوں کی قوت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مشرک کیا لڑے گا، اور ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ لن نغلبا الیوم، آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں مغلوب کر سکے گی اور ہمیں گرا سکے گی، من قلت، یہ الگ بات ہے کہ ہم قلیل ہیں لیکن قلیل ہونے کے باوجود ہمیں کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکے گی، مرعوب نہیں کر سکے گی، ہمیں گویا کہ گرا نہیں سکے گی۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا کہ تم نے فخریہ جملے کیوں کہے اور یہ جملے تم اپنی زبان پر کیوں لے کر آئے، اب اس پر تمہیں کوئی عبرت کی بات تمہیں ملے گی اور تمہیں پتا چلے گا کہ جوانوں کے آنے سے یا جوانوں کے نہ آنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب دین کی سربلندی خدا کی رضا کے لیے کی جائے، خدا کے دین کی بلندی کے لیے کی جائے تو خدا چاہے تو ایک ابابیل سے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے، تم نے جوانوں پر فخر کیوں کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملے آپ کے گویا کہ مزاج ناس پر ناگوار گزرے۔ اب مسلمانوں کا لشکر اسلام کا مقدمۃ الجیش یعنی آگے کا گروہ، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے فتح مکہ میں سارے چیزوں کی تعریف بھی کر کے بتائی کہ ایک لشکر آگے ہوتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، ایک یمین ہوتا ہے جو گویا کہ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک میمنا ہوتا ہے، میمنا میسرا، میمنا دائیں طرف، میسرا بائیں طرف، اور درمیان کا جو ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ فتح مکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب ابو سفیان یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار کہاں پر ہے تو مقدمۃ الجیش کے لوگ جب ہانپتے ہوئے جا رہے تھے اور جوان، تو ابو سفیان ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب نبی پاک کہاں پر ہیں، تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا کہ وہ دیکھو جن کے بازوؤں پر ہری پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور جو سر سے لے کر لوہے سے لیس ہیں، اس قلب ہے وہ جلس، وہ گویا کہ لشکر کا قلب ہے اور سرکار ان کے درمیان تشریف فرما ہے اور اس کی قیادت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھی، تو وہ قلب لشکر جس میں سرکار درمیان میں ہوتے تھے اور ایک ایک لشکر کو گویا کہ وہاں سے ہدایت مرحمت فرماتے تھے. اب سرکار قلب لشکر کے اندر موجود ہے، درمیانے لشکر کے اندر موجود ہے، لشکر کے بالکل وسط کے اندر موجود ہے. مقدمۃ الجیش جیسے ہی یہ داخل ہوا ہے حنین کی وادی کے اندر، اب حنین کی گویا کہ وہ ان کوہستانی وادیاں، پہاڑوں کا سلسلہ، ان کے دروں اور پیج در پیج گھاٹیوں کے اندر، جیسے ہی وہ لشکر مسلمانوں کا مقدمۃ الجیش داخل ہوا، کافروں نے حملہ کر دیا. اب حملہ یہ تھا کہ تلواریں نیاموں میں تھیں، تیریں تیار نہیں تھیں، بندہ ہوشیار نہیں تھا. جب کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو مجاہد کہ ابھی جہاد کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو ہم ان کے علاقوں میں نہیں پہنچے. اب جب اچانک حملہ ہو گیا تو مسلمان تیار نہ تھے، کیونکہ انسان ہے، احساس بیدار نہ تھا، شعور ہی نہیں تھی، اوسان مطلع نہیں تھے. اور مضبوط سے مضبوط آدمی بھی جب اس کے اوسان مطلع نہ ہو، آپ اس کے قریب جا کے آواز لگائیں تو ڈر جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ تقاضے بشری ہے. تو اب جب صحابہ اکرام تیار نہ تھے، اور جیسے ہی مقدمۃ الجیش یعنی جیش لشکر مقدم جو سب سے آگے تھا، تو مقدمۃ الجیش جیسے ہی وادی حنین میں داخل ہوا، کفار اپنے کمین گاؤں کے پیچھے سے نکل گئے، ان کوہستانی دروں کے پیچھے سے نکل گئے، ان پیج در پیج وادیوں کے پیچھے سے نکل گئے، اور انہوں نے سیدھا مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب حملہ کرنا تھا، احد کا واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہے اور ہمارے اس درس میں سنا بھی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھگدڑ مچ گئی کہ جس میں سید الشہداء بھی شہید ہوئے تھے. وہ بھگدڑ کتنی خطرناک تھی، احد کے واقعے میں ہم نے ذکر بھی کیا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بھگدڑ تھی. جب بھگدڑ مچ گئی تو اب صحابہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ جائیں کہاں آئیں کہاں. اب اس بھگدڑ کے اندر جو سامنے والے صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے تو وہ پیٹ دکھا کر پیچھے نکلے، تاکہ ہم تھوڑا دور جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں. لیکن کافروں کا حملہ اتنا سخت تھا کہ کوئی صحابی وہاں پر رک نہیں پایا، یعنی اتنا سخت تھا اور اتنی تیزی میں تھا اور اتنی زیادہ تعداد میں تھا. اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بالکل سرکار کی پیٹ کے پیچھے کھڑا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گویا کہ پکڑا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر کوئی پریشانی کے اثار نہیں تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گویا کہ قیامت صغرا کا منظر تھا. اور صحابہ گویا کہ رفتار در رفتار سے شہید ہو رہے تھے، یعنی جس طرح حملہ ہو رہا تھا، اور بعض گویا کہ اپنی گویا کہ پشت کافروں کی طرف کر کے دوبارہ لوٹ رہے تھے. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند فرمایا، یا انصار اللہ و انصار رسول ہی، اے اللہ کے مددگاروں اور اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، انا عبد اللہ و رسول ہوں، الیہ ایہا الناس، میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کا بندہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف آؤ، اور بڑھ کر کوئی پیٹ دکھا کر بھاگے نہیں. اس میں مورخین نے متعدد باتیں لکھی ہیں کہ تقریباً سارے صحابہ، اب سرکار مقدمۃ الجیش میں آ گئے، یعنی جو قلب تھا وہ آگے آ گیا، یعنی درمیان جو آگے کا لشکر تھا وہ بالکل صاف ہو گیا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے اور کچھ وہیں سے پیچھے کی طرف نکل گئے. اب جب آگے کا مجمع صاف ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مقدمۃ الجیش کی ہو گئی. اب کافر سامنے ہیں اور ان کے سامنے بالکل بغیر کسی آدمی کے سہارے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفید دراز گوش پر گویا کے سوار تھے، اور مورخین نے لکھا کہ صرف 10 صحابہ تھے، 10 سے 12، جن کے نام ابھی میں ذکر کرتا ہوں، عظیم صحابہ جن کے ناموں کی وساطت سے بس اپنی مرادیں ذہن میں حاضر کر لیجیے، اپنی حاجتیں دلوں میں لے آئیے. یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جہاں ان کے قدم آ کر لگتے ہیں وہ جگہ خدا کی رحمت کا گنجینہ بن جاتی ہے، ان کے نام لینے سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کے نام لینے سے دل سے نفاق بغض نکل جاتا ہے، ان کے نام لینے سے سمندر راستہ دیتا ہے جبکہ سچی عقیدت ان سے رکھی جائے. کہتے ہیں جب سارا مقدمۃ الجیش چھٹ گیا اور سب پیچھے ہٹ گئے، اب کوئی تھا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے سامنے آتا. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، دیگر اور مورخین نے لکھا کہ 10 سے 12 صحابی ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ جڑے رہے، اور انہوں نے لشکر کو روک کے رکھا اور کافروں کے وار اپنے اوپر لیے، اور ایک ایک تلوار سے 10-10 کافروں کو مارا ہے، اور گویا کہ ان کی 10-10 20-20 تلواریں اپنے اوپر صحیح بھی ہیں، لیکن ان کو نبی پاک کی طرف آنے نہیں دیا، جن میں سرکار کی دائیں طرف خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر تھے. اسی طرح گہرا ڈال دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ابو سفیان بن حارث سرکار کے چچا حارث کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے جعفر تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے قسم بن عباس تھے، اور ربیعہ بن حارث تھے، اسامہ بن زید تھے، اور حضرت ایمن بن عبید تھے۔ یہ 10 صحابی تھے جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر اور مولا علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی تھے، یعنی مولا علی بھی تھے اور حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو 13ویں صحابی وہ بھی تھے۔ فرمایا کہ میں اس وقت نبی پاک کے ساتھ موجود تھا اور میں نے سرکار کے رخ انور پر کسی قسم کی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے۔ تو یہ 13 وہ غیور جوان صحابی ہیں اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اس وقت قیامت کی ہولناکیاں تھی، ایک قیامت سگرا تھا، بھگدڑ تھی، لیکن انہوں نے اپنی راہ نہ لی، ایک اینچ بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھ کر کفار کو دھکیلا ہے۔ ان کے وار اپنے سروں پر، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس بڑے شدید زخمی ہوئے اور حضرت عقیل کے سر پر تلوار کے کئی وار ہوئے، لیکن آپ نے وار سہنے کے باوجود ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب آنے نہ دیا۔ بعد میں اللہ نے ان کو بڑے اکرام اور انعام سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحابی رک کیوں گئے، باقی سارے صحابہ نکل گئے، صرف یہ کیوں رک گئے؟ میں پھر حصول برکت کے لیے نام لیتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عباس، سیدنا ابو سفیان بن حارث، سیدنا جعفر، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا قسم بن عباس، سیدنا ربیعہ بن حارث، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا ایمن بن عبید، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عقیل ابن ابی طالب، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ عظیم صحابہ ہیں کہ یہ کیسے رک گئے؟ انسان ہے، ڈر تو اس کے اندر ہے، لیکن یہ تو فدائیت کی انتہا تھی، یہ تو جان نثاری کی انتہا تھی۔ احد کے اندر حضرت طلحہ نے اپنے سینے پر گویا کہ 70 سے زیادہ زخم محسوس کیے، لیکن ایک تیر بھی سرکار کی جانب آنے نہ دیا۔ یہ جو تاریخ ہے، اور آنے نہ دیا۔ یہ 13 صحابی جنہوں نے یہاں پر بھی یہ نظیر اور تمثیل دوبارہ زندہ کی، علماء نے بحث کی ہے کہ یہ تو جان نثاری کی انتہا کی ہے، اس میں دراصل ضرور رب کریم کا، ان کے رب کا ان پر بہت بڑا فضل ہے جس کی بنا پر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط رہے، کیونکہ پہاڑ پر بھی اتنے وار ہو جائے تو وہ بھی مسمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے عزائم، ان کی چیخ، ان کی پکار، ان کا درد یہی تھا کہ سرکار کی حفاظت کرو اور کفار کی طرف بڑھ جاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دراصل سورۃ توبہ میں جو یہ آیت موجود ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وللمومنین، کہ دراصل جب بھگدڑ مچ گئی تو اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول اور ان مسلمانوں کے دلوں سے خوف اٹھا لیا گیا تھا، اور انتہائی سکون اور تمانیت، ایسا سکون دے دیا گیا تھا جیسا بندہ گہری نیند میں سکون پاتا ہے۔ یعنی دل و دماغ سے ہر قسم کا خوف، وحشت، ڈر، بربریت نکال دی گئی تھی، اور دلوں کے اندر ایسا قلبی سکون دے دیا گیا تھا، تسکین اتار دی گئی تھی، اطمینان اتار دیا گیا تھا، جتنا بندہ گہری نیند میں سوتا ہے تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول پر جو سکینہ اترا ہے، ان میں 13 صحابہ یہ تھے کہ جن کے دلوں پر مصطفیٰ کے دل کے وسیلے سے سکینہ اترا ہے۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ اکبر، جو ثابت قدم رہے۔ کس کو پتا تھا کہ اب بھی طائف فتح ہو جائے؟ کس کو پتا تھا حضرت گرامی کہ مالک بن عوف خود جو شکار کرنے آئے ہیں خود شکار ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا مالک بن عوف جو گویا کہ سرکار کے نام سے چڑ رہے ہیں اور وہ وہی ہوں گے جو سرکار کے نام پر گردن کٹانے والے ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا کہ طائف کے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے فتح مکہ کی طرح سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ صحابہ کرام کے قلب پر اطمینان ہوا، یقیناً صحابہ نے مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، حالیہ پلاننگ تھی کہ دین کی حفاظت کرنی ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ ان سے بڑا کون مخلص ہوگا؟ بندہ مال دے دے، کسی سے کہا تم پیسہ لے لو جا کر لڑ رہو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، پہلے اولاد عزیز ہے، اولاد مال جمع ہو جائے تو بندہ اولاد کو بھی چھوڑتا ہے، مال کو پکڑتا ہے، مال اور جان آ جائے تو پھر مال بھی چھوڑتا ہے، جان بچاتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے جان کی وہ ندی پیش فرمائی کہ جناب جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اب ان کے اخلاص پر اگر کوئی تانہ زنی کرے اور ان کے اخلاص پر کوئی گویا کہ مغلظات کہے، ان کے اخلاص کو کوئی نفاق میں تبدیل کہے، تو میں سمجھتا ہوں روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ سرکار کی مثال کے بعد صرف 3 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے اور یہ سارے صحابہ الا یعذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، یہ نفاق میں تھے اور کسی غرض کے لیے لڑ رہے تھے. ہم ان بدبختوں سے پوچھتے ہیں اور راغزیوں ذرا یہ جواب دو، اگر تم کیا خمینی بھی اس وقت ہوتا تو تم دبا کر بھاگ جاتا؟ یہ تو وہ غیور صحابہ تھے کہ جنہوں نے جانوں کی پرواہ نہ کی بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. ان صحابہ کی غیرت پر شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، ان صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اہل سنت اور شیعت کا سب سے بڑا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ ہم یہاں پر آپ درس سن رہے ہیں تو درس کا مطلب ہے کہ اعتقاد سے بھی واضح ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. شیعت کا یہ نظریہ ہے کہ سرکار کی وصال کے بعد تین صحابی مسلمان رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. معاذ اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا نام لینے سے ان کا دل جلتا ہے لیکن مسلمانوں کا دل سکون پاتا ہے، کیونکہ وہ سکون جو رسول کے قلب پر اترا وہ صحابہ کے قلب پر اترا، اور جو ان سے خوش ہوتے ہیں ان کے قلب پر اترتا ہے. اس لیے وہ ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے. تو حضرات گرامی، ان صحابہ کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. محبوب، انسانیت تیرے وفادار غیور غلاموں کی مثال نہیں دے سکتی، تاریخ مثال نہیں دے سکتی، اس لیے کہ بڑے سے بڑا وفادار ہوگا اس کے دل میں بغاوت کا عنصر ہوگا، اس کے دل میں مالک کے پیٹ پیچھے مخالفت کا عنصر ہوگا، لیکن تیرے صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے ایسا نکھار دیا ہے جیسے ان کے جسم پر کپڑا سفید ہے اسی طرح ان کا دل بھی چمکتا ہوا شفاف ہے. قرآن کہتا وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں سے ہم نے کراہیت اور ان کے دلوں سے ہم نے کفر کو نکال دیا اور بغاوت کو نکال دیا. مالک کے پیچھے در پردہ مخالفت جو ہے، وہ طغیانی جو ہے، مالک کی بارگاہ سے گویا کہ برگشتہ کرنے والی جو عادت ہے، فرمایا سب نکال دی. محبوب، تیرا ایک امتی نہیں، تیرا ایک صحابی نہیں، تیرے دو صحابی نہیں، اولئک هم الراشدون، تیرے قدموں میں بیٹھنے والے، اور جب تک تجھے لحد میں رکھا گیا اس وقت تک تیرے جلووں سے جو مستفیض ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے قیامت تک میرے بندوں کے لیے راشد بھی ہے اور مرشد بھی ہے. یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. حضرت گرامی، صحابہ کرام کے واقعات یہ عظیم واقعات ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین جو آپ کے دادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدرسوں میں جا کر پڑھا کرتے تھے تو جہاں ہمیں علی با تا سا پڑھایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، تو قرآن پڑھانے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا، ان غیور اسلاف کے واقعات بتائے جاتے تھے اور اسے ایسا رٹایا جاتا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے یہ قرآن کا حصہ ہے. فرماتے ہیں یہ واقعات آج تو ہمیں کچھ نہیں پتا، پانچ دس منٹ ملے درس دیا، درس سنا چلے گئے. فرمایا کہ یہ واقعات ایسے رٹائے جاتے تھے جسے قرآن رٹایا جاتا، تو ہمیں شعور کی منزل پر جب ہم نے قدم رکھا تب ہمیں پتا چلا کہ آج ہمارے قدم جو نمازوں میں جم رہے ہیں، ہمارا دل جو آج اللہ کی یادوں سے معمور ہے، یہ ان اسلاف کے کارناموں کی یاد کی برکت ہے، یہ ان کی یاد کی برکت ہے. آج ہمارے دلوں پر جو ان کی یادوں کا قبضہ ہے، آج ہمارے فکروں پر جو ان کی یادوں کا پہرا ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے بازو میں اسلام کے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے طاقت بھی موجود ہے اور خدا کے حضور رونے والی آنکھوں بھی موجود ہیں. اسلاف کے، اور جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے وہ قومیں مثل نگار آب کے ہوتی ہے کہ جس طرح کے سمندر کے کنارے پر کوئی نشہ بنایا جائے، ایک لہر اسے مار کر سب بجا دیتی ہے، ریت پر لکھنے سے مترادف ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی، جسے اپنے اسلاف یاد رہتے ہیں اور جسے اپنے معاملات یاد رہتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور وہ لوگوں کو گویا کہ بنجر علاقوں میں آئے گا، صرف وہ تھوکے گا تو سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. جو مادی شہدائی ہوں گے، جو گویا کہ ایسے ہوں گے کہ جناب ہمیں اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ولی میں اگر کچھ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. لوگ بعض اس چیز کے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اگر ولی میں کچھ ہے تو اپنے مزار کی حفاظت کیوں نہیں کر لیتا، ولی میں کچھ ہے تو جناب وہ دکھا کیوں نہیں دیتا. ہم نے کہا جو مشاہدے کے قائل ہے نا، جو ہر بات مشاہدے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنا ایمان بچائیں جب دجال آئے گا. اس لیے کہ دجال پوچھے گا بولو مولوی صاحب کیا کرنا ہے، وہ کہے گا جی خشکے کو تر کر دو، تو تھوکے گا تو تر ہو جائے گا، تر خشک ہو جائے گا. تو اصل وہ چیز ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اس وقت مومنین کھڑے ہو کر کہیں گے تو دجال ہے، تو کچھ بھی کر کے بتا دے، ہم نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے ہمارے رسول سے سن کر یہ بتایا تھا کہ تو سب کچھ کرے گا لیکن تو خدا کا دشمن ہوگا، خدا کا دوست نہیں ہوگا. تو اس وقت ایمان کس چیز سے بچے گا؟ جب ہمارا تعلق رہے گا اپنے متقدمین اور اپنے سابقین لوگوں کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر رہے گی. تو کاش آج ہم اپنے بچوں کو گویا کہ قسم قسم کے کفاروں کے نام یاد کراتے ہیں، ڈرامے والوں کے نام یاد کراتے ہیں، فلموں والوں کے نام یاد کراتے ہیں، ان کے نام کے ٹی شرٹ بنتے ہیں جناب، ان کے نام کو فخریہ طور پر پہنا جاتا ہے. تو یہ نحوست بہت خطرناک نحوست ہے. یہ نحوست گویا کہ ایمان سے ہاتھ دھونے سے علیہ باللہ کنارے تک لے جاتی ہے. ایمان کو بچانے والی چیز اور مسلمان کی روحانیت اور اس کی روحانی ترقی اور اس کی مادی ترقی ان صحابہ سے محبت میں ہے، ان اسلاف کو یاد کرنے میں ہے. اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا کرو تاکہ ان کے نام لینے سے آپ کے گھروں میں ان اسلاف کی یادیں تازہ رہا جائے. میرے پاس اکثر لوگ نام لے کر آتے ہیں، بچیوں کے نام بالخصوص، وہ تو مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہیں کہ نہیں، کہ جی یہ نام رکھ لیں یہ نام رکھ لیں، آج کل یہ نام بہت چل رہا ہے یہ نام بہت چل رہا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ صالحات کے نام پر رکھیں؟ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ صحابیات کے نام پر رکھیں؟ کیونکہ ناموں کا اثر تو بندے پر ہوتا ہے. تو لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب صالحات کے کچھ نام ختم ہو گئے. آپ تھوڑی تحقیق کریں، معاملہ کریں. ایسا کوئی نام جو ڈراموں میں سن لیا، فلموں میں سن لیا، آج وہ بچیوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے، پھر اس بچی سے امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ بچی بڑی باحیا ہوگی، خاندان کا نام روشن کرے گی، تو بے حیا باش ہر شے خواہی کن. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، میرے آقا کی حدیث کا ترجمہ ہے، کہ جب بندہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن حضرات گرامی، موت کا ایک وقت ہے، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اسے مراجعات ہونی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو ان بزرگوں کی یادوں سے معطر رکھنا چاہیے، معمور رکھنا چاہیے. مختصر آگے چلتے ہیں کہ اس میں پھر ہوا یوں کہ جب جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہ 13 کے قریب صحابہ میرے آقا کے آگے حصار کیے ہوئے تھے، تو یہ جنگ کا معاملہ کیونکہ طویل ہے، میں اس پر آخری چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو جب حصار کیے ہوئے تھے تو اس میں سرکار کے چچا ہے کہ حارث، جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ان کے بیٹے ابو سفیان. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر میں آنے والے درس میں بحث کروں گا، اور انشاءاللہ پی آئی اے گارڈن میں جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے وہاں پر مزید تفصیل کے ساتھ، وہاں پر جو ماہانہ ہر ماہ کے پہلے جمعے میں جو ہوتا ہے عشاء کے وقت، وہاں پر بھی مزید میں قیامت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے وہاں پر بھی بحث کروں گا. صرف جملہ یہ سن لیجیے، آئندہ آنے والے جمعے میں اس پر تفصیلی پیش کروں گا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے والد سے لے کر حضرت آدم تک، اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ زاہدہ سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ ہوا تک رضی اللہ تعالی عنہا تک، ان میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی فاجر، کوئی ایسا جو بازار میں شراب پی رہا ہو، کوئی زانی، کوئی بد اخلاق، کوئی نہیں گزرا. ایمان تو ایمان، وہ اخلاق کے بھی آفتاب و مہتاب رہے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. باقی یہ کہ بعد میں اولاد کا کوئی معاملہ ہو جانا، یہ رشتہ داروں کا کوئی معاملہ ہونا، یہ ان کے ایمان کے ساتھ متصادم نہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا کنعان، تو بیٹے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے جو جن سے دین آگے پھیلا ہے، تو ایک بیٹا کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جس سے دین پھیلا اور جو بعد میں نبی بنے، پھر ان سے نبی بنے، ان سے نبی بنے، تو یہ سلسلہ جو نبوت کا چلچا آیا ہے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ سلسلہ جانب والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی. تو یہ فیضان نبوت جن جن کے پشتوں میں اور رحموں میں رکھا گیا، ان میں کوئی بدکارہ یا بدکار، ان میں کوئی بد اخلاقہ یا بد اخلاقی کرنے والا، یا کوئی کافرہ یا کوئی کافر نہیں گزرا، بلکہ سارے مومن، ایماندار اور بڑے با اخلاق اور اپنے وقت کے زاہد اور عابد گزرے ہیں. اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی تعداد، جس طرح کے بعد میں 12 لکھی، بعد میں 10 لکھی ہے، اس میں سے ایمان لانے والوں کی تفصیل تو میں آنے والے درس میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر حارث، جن کے ایمان لانے پر کوئی جو گویا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ تمام علماء نے یہی لکھا، تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے. ان کے بیٹے ہیں ابو سفیان، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کیا. مکہ مکرمہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ بڑی اذیت ڈھائی، اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف جب سرکار نے دعوت فرمائی، تو اس وقت انہوں نے بہت گویا کہ راہ روکی، اور سب سے کہا کہ دیکھو یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، اگر یہ نبی ہوتے تو میں ان کو نہ مانتا. تو اس قسم کا انہوں نے بہت زیادہ شور شرابہ مکہ کے اندر کیا. لیکن جب فتح مکہ ہوا، ان کے دل کو بھی سرکار کی محبت نے چھو دیا، اور یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، تائب ہوئے، سرکار نے معاف فرمایا. لیکن ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ سرکار نے مجھے دیکھا نہیں ہے، معاف تو کر لیا ہے دیکھا نہیں ہے. تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس، تو یہ حضرت عباس کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو یہ سرکار کے پاس جانے کی جرت تو نہیں کرتے، لیکن اپنے تایا کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ سرکار سے میری سفارش تو کریں. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تم سے راضی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو کہا کہ نہیں، میری شہادت کی دعا کر دیں اور میری خطاؤں کو معاف کر دیں. تو کہا سرکار نے تو معاف کرنے کی بات کہہ دی ہے. فرمایا کہ میں نے سرکار کی زبان سے اپنے لیے کوئی محبت کے جملے نہیں سنے ابھی، جس سے میرا دل اس بات سے پریشان ہے کہ سرکار نے، اب وہ عام صحابی ہے، وہ سرکار نے مجھے بظاہر معاف تو کر لیا ہے لیکن سرکار کا دل راضی نہیں، اور جو سرکار کا دل راضی نہیں تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا. تو حضرت عباس ہمیشہ یہ کہتے تھے رک جا، کوئی موقع آنے دے. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنا والد کہا کرتے تھے حضرت عباس کو. حضرت عباس جب آ جاتے تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بھی کچھ بات کہے حضرت عباس کوئی بات کرے. آپ نے سنا ہے کہ ابو سفیان کو جب حضرت عباس نے پناہ دی تھی، اور حضرت عمر کی بات کے ہونے کے باوجود سرکار نے حضرت عباس کو ترجیح دی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس کا بہت لحاظ کرتے تھے، اور جب وہ کوئی بات فرماتے تو سرکار انہیں کی بات کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور ایک دن سرکار نے فرتے محبت میں پوچھ لیا، چچا جانا آپ کتنے بڑے ہیں عمر میں مجھ سے، اور میں آپ سے کتنا عمر میں چھوٹا ہوں. تو حضرت عباس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو آپ کو جھولا بھی دیا ہے، تو آپ تو میرے سے ہیں چھوٹے. تو لفظ چھوٹا آپ نے زبان پر نہیں لایا، فرمایا کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں، ہاں 2 سال قبل پیدا ہو گیا تھا، میں آپ سے 2 سال قبل پیدا ہو گیا تھا، بڑے تو آپ ہی ہیں. اس کے باوجود، اتنے احترام کے باوجود، آپ نے ذات رسالت اور نبوت کا احترام اتنا محفوظ رکھا کہ جب سرکار کی مزاج پاک کو آپ دیکھ لیتے، کیونکہ بچپن سے ساتھ میں، تو جب سرکار کا مزاج ایسا ہوتا کہ جس میں سرکار کوئی فیصلہ فرما رہے ہوتے، تو حضرت عباس اس وقت دور رہتے اور اب بڑے اپنے اوپر رعب طاری کرتے. یہاں پر بڑا زور دیا ابو سفیان بن حارث نے کہ آپ سرکار کے پاس جائیں. فرمایا کہ نہیں، میں سرکار کا مزاج دیکھوں گا، جب سرکار مائل بکرم ہوں گے تو میں سرکار سے عرض کروں گا، تیرے لیے دعا کروا دوں گا. کہا سرکار آپ کا بڑا احترام کرتے. فرمایا احترام تو ہے لیکن وہ منصب نبوت پر ہے، ان کی بارگاہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. یہ تو اس مقام پر ہے کہ جن کی بارگاہ میں ادنا سے بھی آواز بلند کرنے سے اللہ فرماتا ہے کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے عمل کو اس طرح برباد کر دوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج ابو سفیان بن حارث کی قسمت پر تو جبریل بھی رش کر رہے تھے، اس لیے کہ ابو سفیان بن حارث گویا کہ صحابہ کے ساتھ لڑتے ہوئے سرکار کے چہرے مقدس کے سامنے آ گئے، اور کافروں پر اللہ اکبر کہہ کر ضربے مارتے تھے، اور جب کوئی کافر سامنے نہ ہوتا تو حضرت عباس کی طرف التفات کرتے کہ آج کہہ دیں سرکار کہ دیکھیں سارے صحابہ چلے گئے ہیں لیکن میں آج پیچھے نہیں ہٹا ہوں، میں نے دل سے ایمان لایا ہے، کسی مقصد سے نہیں لایا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی، حضرت عباس اسی اس میں تھے کہ سرکار کوئی بشارت کا جملہ کہیں تو میں کچھ کہوں. اب حضرت ابو سفیان بن حارث سرکار کے سامنے جب کافروں پر ضرب لگاتے تو تکبیر کی آواز زور سے کہتی، تو سرکار نے پوچھا یہ خوبصورت آواز میں تکبیر کون کہتا ہے؟ تو اب حضرت عباس کو موقع ملا، حضرت عباس نے کہا حضور یہ ابو سفیان ہے. تو سرکار نے مسکرایا، پھر اور قریب ہو کر حضرت ابو سرکار حضرت عباس نے کہا حضور یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. سرکار نے سر مقدس کو ہلایا، کہا کہ حضور دیکھیں یہ کیسی جوان مردی سے لڑ رہا ہے، حضور یہ شہادت چاہتا ہے اور یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. جب 3-4 دفعہ سرکار سے تکرار اور سفارش کی تو سرکار کی زبان مقدس سے جملے نکلے کہ غفر اللہ له کل عداوت عادانیہا، کہ اللہ اس کی ہر اس خطا کو معاف فرمائے اور ہر دشمنی کو معاف فرمائے جو اس میں دشمنی میرے لیے رکھی.
یہ جملے جب کہے گئے تو حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کی پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا آؤ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. تو جب حضرت ابو سفیان لوٹے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو سرکار نے آپ کو یہ جملہ فرمایا کہ یا اخی ادنو منی, اے میرے بھائی میرے قریب تو آ, دور کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی. فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ خوشی نہ ہوتی کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یا اخی ادنو منی, فرمایا کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ میرے لیے نعمت عظیم تھی اور خوشی کا لمحہ تھا. فرمایا کہ اس وقت مجھ سے کچھ نہ رہا گیا, میں سرکار کے قدموں میں گر گیا. فرمایا سرکار کے قدموں میں گرا ابو سفیان, جب سرکار کے قدموں میں گرے فرماتے فقبل تو رجلہ فی رکابے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ دراز گوش پر سوار تھے تو میں قدموں سے گرنے سے مراد آپ کی رکاب جو آپ نے تانی ہوئی تھی اور آپ نے جہاں پر نکیل لگائی ہوئی تھی تو میں آپ کے پاؤں وقدس کو چومنے لگا, میں آپ کے پاؤں کو چومنے لگا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مقدس کو نیچے کر کے میرے سر کو سہلاتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے ابو سفیان ابن حارث من شباب اہل جنہ, لوگوں اہل جنت میں کسی شباب نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہو, بعض حدیث میں آتا ہے جنت میں میرے قریبی ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں پڑے ہوئے ابو سفیان کو دیکھ لو, میرے قدموں میں پڑے ہوئے ابو سفیان کو دیکھ لو. حضرات گرامی, ابو سفیان نے صرف دعائیہ کلمات کے بعد بس کیوں نہیں کیا, صرف یہ کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ خدا تیری ہر اس دشمنی کو معاف کر دے جو دشمنی تو نے میرے ساتھ کی ہے, خدا تیری ہر اس خطا کو معاف کر دے جو تو نے خطا اسلام کی راہ میں کی ہے, آپ وہی دعا لے کر چلے جاتے لیکن قدموں میں کیوں گرے اور پاؤں کو کیوں چوما اور چومتے رہے چومتے رہے جب تک میرے آقا نے ان کو اٹھایا نہیں, وہ چوم رہے تھے. وہابیوں سے کہو کہ چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے. بدبختو لئینو, تم نے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ وہ اپنی مراد خدا کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے نبی کے پاؤں کے تنوے چاٹتے ہیں. جب وہ نبی کے پاؤں کے تنوے چاٹتے ہیں جب ان کا خدا عرش پر ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمت نشاور کرتا ہے. تو تمہاری یہ تبلیغی جماعت, یہ تمہارا ریونڈ اور یہ تمہارا سپہ صحابہ خرابہ, یہ دہشت گردوں, یہ تمہاری توحیدیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. اس لیے کہ جب تک نبی کے قدموں میں گرنے کی خواہش تمہارے قلب میں نہیں آئے گی, دجالوں یہ داڑیاں بھی تمہیں نہیں بچائے گی اور یہ نمازیں بھی تمہیں نہیں بچائے گی. بچانے والی چیز کیا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں گرا دیتا ہے. اور میرا امام اس مراد کو پہنچا, وہ کہتا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. ابو سفیان کیوں گر گئے؟ دعا تو مل گئی تھی, مغفرت کی بشارت تو مل گئی تھی. آج جماعت اسلامی کا کوئی مودودی ہوتا بربزن یہودی یا جناب یہ وابی جماعت ہوتی, کیونکہ میں کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, عقیدہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے, اب اپنا اپنا ظرف ہے کہ جو محبت کا جو اظہار کرے. میں محبت کا اظہار اس سمجھتا ہوں کہ جب تک مرض کو نہیں بیان کیا جائے تو صحت کی قدر نہیں آتی. تو ہم ان تبلیغیوں سے کہتے ہیں, ان ریونڈیوں سے کہتے ہیں, یہ چالیس چالیس دن لے جانے والوں سے کہتے ہیں. ان قریب عبد القادر مر گیا, خدا اسے بھیجے کہیں پر, ابھی مرا ہے, اس نے بڑا فتنہ ہم پر پھیلایا اور جنازہ بھی ہماری مسجد میں رکھا. خیر یہ میرا انفرادی نظریہ ہے, جو بات کرنا چاہے مجھ سے کرے, اس لیے کہ جس مذہب کو تم صحیح نہیں سمجھتے ہو اس سے جڑتے کیوں ہو. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہیدت بھی لادا, فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا دجال بھی اعتراف کرے. آج اس کا سوئم بھی یہاں پر ہو رہا ہے, جنازہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے. تو منحوسو, جب یہ مذہب صحیح تھا تو اس مذہب میں کیوں پڑھا رہا پھر تو؟ اور اگر یہ مذہب صحیح نہیں تھا تو کسی اور جاتا نا جگہ پر, یہاں پر لے کر کیوں آیا کہ سنی مولوی تیرا جنازہ پڑھائے؟ کسی اور کے پاس جاتا کہ جناب تجھے چالیس دن میں لے جانے کے لیے, یہ شرک وہ شرک. حضرات گرامی دیکھیے, اگر یہی چیز نجات ہوتی اور یہی بات ہوتی تو حضرت ابو سفیان کو تو سرکار نے مغفرت کی بشارت دے دی تھی, مجدہ اعلان دے دیا تھا, وہ چلے جاتے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ وہ چلے جانا کافی نہیں, وہ تو اعلان تھا, مجھے تو قیامت میں خدا کا خصوصی قرب چاہیے. اور وہ خصوصی قرب کب ملے گا؟ جب میرے دل پر مصطفیٰ اپنے ایڑی مبارک اور اپنے قدمین مبارک کا نقش چھوڑ دیں, اور جب میری آنکھوں میں اور میرے دل میں آپ کی نالین کا نقش آئے گا تو خدا کی رحمت دور سے مجھے گھیر لے گی. اور آپ ان کے قدموں میں گر گئے, آج مزار کو چوما جائے تو کہتے ہیں سجدہ کر لیا, آج یہاں کھڑے ہو کر دو منٹ صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ابو سفیان سے پوچھو نا کہ وہ پاؤں چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ پاؤں چومنا چاہیے؟ یقیناً ابو سفیان کہیں گے کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا, پھر تم نے قرآن کی ہر آیت میں لکھا کہ نبی کی تعظیم میں انتہا کرو, پھر نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو,
اور نہ اپنے مثل بشر کہو، اس کے درمیان میں رہ کر جو کچھ کہہ دو،
اس کے درمیان رہ کر کچھ بھی کہہ دو۔ اب حضرت ابو سفیان نے مغفرت تو پا لی لیکن خدا کے در پر نہ پہنچی، لیکن جب سرکار کے پاؤں کو پکڑ لیا تو میرا امام کہتا اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے، تو میرا امام اس کی غمازی کرتا ہے کہ ابو سفیان دل میں یہی کہتے ہوں گے، پاؤں کو چومتے ہوں گے، نظر اپنی آنکھوں میں وہ مقدس پاؤں لے کر آؤ اور وہ رخسار لے کر آؤ کہ جو چوم رہے ہیں، اور اس چیز کو دیکھو کہ آپ کے جذبات یہ کہہ رہے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کو مسجدوں میں ڈھونڈنے والو، خدا کو کعبے میں ڈھونڈنے والو، خدا مصطفیٰ کے قدموں میں تمہیں ملے گا، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچو گے تو وہی خدا کی رحمت کی آمدگاہ ہوگی، جو خود مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند ہو گیا، اور مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنے کی، ان کے قدموں میں گرنے کی، ان کے قدموں میں گڑ گڑانے کی عادت تمہارے اندر نہیں تو خدا تمہیں قرآن میں بھی نہیں ملے گا، خدا تمہیں مسجد میں بھی نہیں ملے گا، خدا تمہیں کعبے میں بھی نہیں ملے گا، خدا اس کو ملے گا کہ جس کے دل میں حضور کے قدموں میں گرنے کی آرزو ہوگی، سرکار پر سب کا کچھ نچھاور کرنے کی آرزو ہوگی۔ اور اس وقت ابن جو ابو سفیان نے کہا ہے اس کی ترجمانی میرے امام نے کیا کہ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر، نہ کوئی مقر، نہ کوئی قرار کی اور کوئی جگہ ہے، نہ مشکلات میں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ ہے۔ فرمایا کہ نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں پر آج ہے خدا کے حضور وہ یہیں سے ہیں، جو وہاں ہے وہ یہیں سے ہے، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ دعا کیجئے، میں نے جمعے میں بھی یہی کہا، یہ سب سیاسی بیانات ہیں، مسجدوں میں تقریریں کرواؤ، مائک پر پابندیاں لگاؤ ہیں، تو جناب مدرسے کا نصاب بدلی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، متحدہ مجلس عمل بنا لو، چار پانچ مولوی کو ایک ٹیبل میں بٹھا کر چار چار کی چائے دے دو، بسکٹ کھلا دو، کہ اتحاد ہو جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، اتحاد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مولوی کہے ایسا اتحاد ہوتا ہے تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ سے اچھا تو اقبال تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کہتا ہے اتحاد صرف حضور کی محبت سے ہوگا، کیونکہ جان پر اتحاد ہوتا ہے، جان جب بچانی ہو، ہم کہیں غرق ہو رہے ہیں تو جان بچانے پر اتحاد ہو جاتا ہے، اور مومن کی جان یہ روح نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ فاقکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مومن کو اگر مارنا ہو تو کوئی سمجھے میں روٹی نہ دوں یہ مر جائے، یہ بھول ہے اس کی، مومن کو مارنا ہو کوئی سمجھے کہ میں پانی دوں یہ مر جائے، یہ بھول ہے اس کی۔ ہزاروں سال گزر گئے ان مزاروں میں یہ اللہ کے شیر پڑے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، جن کی حیات مسلم ہے، فرمایا کہ یہ فاقکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کو مارنا ہے تو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، حضور کی محبت نکال دو، یہ نام کا حکیم الامت رہے گا، سب کچھ رہے گا، اور پکا شیطان ہوگا، اس میں ہوگا کچھ بھی نہیں، وہ ایسے ہی مر جائے گا۔ کافر زمین پر گھومتے تھے، پھرتے تھے، اللہ فرماتا تھا سم بکمن عمیم فہم لا یرجون، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، حالانکہ ابو جہل نہ اندھا تھا نہ گونگا تھا نہ بہرا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب تیری تعریف نہیں سن سکتا ہے اس لیے بہرا ہے، تیری تعریف نہیں کر سکتا ہے اس لیے گونگا ہے، تجھے پیار سے نہیں دیکھ سکتا ہے اس لیے اندھا ہے۔ فرمایا یہ بظاہر یہ کوئی حیات نہیں ہے، حیات اصل حضور کی محبت کا نام ہے۔ تو فرقہ واریت چار مولوی کو بٹھا کر الیکشن کا ٹکٹ دے کر یا کہیں دنیا کی سیر کرا کر اتحاد اس سے نہیں ہوتا، اتحاد اگر کرنا ہے تو اتحاد صرف حضور کی محبت پر ہو سکتا ہے۔ آج مسلمان یہ آئین بنا لیں اور یہ دستور رکھ لیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، آج یہ دستور رکھ لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، آج یہ دستور رکھ لیں۔ میرے پاس آتے ہیں متحدہ مجلس عمل والے، یہ محنتی کا ایک آیا تھا میرے پاس کارڈ دینے کے لیے، کہا جناب یہ آپ درخواست آپ لے کر آئے، میں نے کہا محنتی صاحب کہاں، کسی مندر میں ہوتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں، کہا جی مسجد میں ہوتے ہیں، میں نے کہا جی مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم پھر مذہبی لوگ ہیں، ہم پھر مذہبی لوگ ہیں اور ہمارا تعلق مذہب سے ہے تو مذہب کا اتحاد حضور کی محبت پر ہوگا۔ ہم نے کہا محنتی صاحب آئے، میں مودودی کی کتابیں کھولتا ہوں، اس کو شیطان اور کافر لکھ دیں، محنتی کو ہم ممبر پر بٹھا کے تقریر کروائیں گے، ہم اس کی دسبوسی کریں گے، ہمارا اس کی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف یہ ہے کہ ان کے اسلاف نے حضور کی توہین کی ہے۔ دیوبندی تبلیغی جماعت تاریخ جمیل اینڈ گروپ سے ہمارا اختلاف اس لیے ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھٹیا کلمات کہے ہیں۔ تبلیغی جماعت اور سنی کا کبھی اختلاف اتحاد نہیں ہو سکتا، وہابی اور سنی کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، شیعہ سنی کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، مگر جب ہو سکتا ہے کہ جب رسول کے دشمنوں کو نکال کر پھینک دیا جائے اور حضور کی محبت کے پرچم تلے جمع ہو جائے گا۔ یہ میں نے دو ٹوک بات کی ہے وضاحت کے ساتھ،
یہی اس کا خلاصہ ہے، اور اپنے زمین سے بھی پوچھیں یہی چیز ہے، اسی میں اتحاد ہو سکتا ہے، اس کے بغیر سب آپ کو گمراہ کرنے والی باتیں ہوں گی، سب آپ کو پھنسانے والی بات ہوگی، آپ سے ووٹ لینے والی بات ہوگی۔ آپ خود اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں بخشوائیں گے، قیامت کے دن اللہ کا رسول بخشوائے گا۔ تو چاہیے کہ میں بھی حضور کی محبت کے لیے غیور ہو جاؤں، آپ بھی غیور ہو جائیں، اور ہم اسی سے تعلق رکھیں جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارا کہنا قبول فرمائے، ہمارا سننا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، دعا کیجیے اللہ رب العزت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت عالیہ کی برکتوں میں سے ہماری صفوں میں حضور کی محبت کو نافذ فرمائے، ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے۔ آج بریلویوں سے اختلاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور کا نام لیتے ہیں، تو ہم نے کہا اختلاف تو واضح، ہماری کوئی بھینس، کوئی جائیداد، کوئی زمین پر لڑائی نہیں، ہماری تم ہمیں غلط اس لیے کہتے ہو کہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، اور جب تک نبی کی محبت میں جمع نہیں ہوں گے تو اتحاد نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیں الزام مقبول ہے، اس پر ہمیں کفر کے فتوے بھی مقبول ہے، اس پر ہمیں تان و تشنی بھی مقبول ہے۔ مکہ کے کفار نبی کا نام لینے پر بلال کو مارا کرتے تھے، مکہ کے کفار صحابہ اکرام پر اذیت حضور کی محبت کی بنا پر کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی برداشت کیا ہے، ہم بھی ان کا نام لینے والے ہم بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے کبھی ہمت ہو تو کتابوں سے بھی بات کر لینا، ورنہ اگر صرف تانا دو تو انشاءاللہ تانا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش کی گھڑی ہے، قیامت کے دن پتا چلے گا، اور ہم بھی ابو سفیان کی طرح انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں پر لوٹیں گے، اور آپ کے قدموں کو پکڑ کر کہیں گے حضور ہمیں دنیا میں کافر کہا گیا تو آپ کی وجہ سے کہا گیا، ہمیں تانا دیا گیا آپ کی وجہ سے دیا گیا، حضور ہم نے سب آپ پر دے دیا، آج آپ خدا کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا دیا۔ تو دشمن اگر ظالم بھی ہو تو اس کو سلام کر دیا جائے تو وہ بھی دعائیں دیتا ہے، اور وہ نبی تو کھڑے ہو کر خود امت کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے محبوبوں کی فریاد کو کیسا نہ سنے۔ کاش ہم حضور کی محبت میں مخلص ہو جائیں، کاش ہم حضور کی عقیدت میں مخلص ہو جائیں، کاش حضور کی محبت ہم مسجد کے ساتھ گھروں میں بھی رکھیں، تجارت میں بھی رکھیں، لین دین میں بھی رکھیں، برادریوں میں بھی رکھیں، تعلقات میں بھی رکھیں، کاش ہم اتنے غیور ہو جائیں کہ ہمارا معیار، ہماری ہر چیز کے پرکھنے کا معیار، ہمارے لینے دینے کا معیار، ہمارے رکھ رکھاؤ کا معیار، کاش ہم اتنے غیور ہو جائیں کہ ہماری خوشی اور ہمارے غم کا معیار حضور کی محبت بن جائے، حضور کی عقیدت بن جائے۔ آج جو ہم سے پہلے ایمان لے گئے نا ساتھ، ان کی بھی زندگی کا یہ فلسفہ تھا، کاش یہ زبانی دعوے ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے، تیرے پیاروں کا نام لیا گیا، ان تیرا غیور مسلمانوں کا نام لیا گیا۔ حضرت گرامی، ہماری مادی اور گندی آنکھیں ہیں کہ آج ہم پر جو فرشتے سایہ فگن ہیں ہم نہیں دیکھتے، جن کا نام لیا گیا ہے ان کے نام سے ساتوں آسمانوں پر فرشتوں پر رشک ہوگا کہ آج یہ چند افراد بیٹھ کر کتنے کس کے ناموں سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت برحق ہے، اس دن اٹھایا جانا ہے، میری بھی انشاءاللہ قیامت میں آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی مجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ نششت یاد رکھیے گا، شعور ہر بندے کا اپنے پاس ہوگا، نیکی کا شعور ہوگا، پھر دیکھیے گا کس نیکی نے کب شعور دیا اور کب جوش مارا۔ یہ جو آج آپ بیٹھ کر آپ ان صحابہ کا نام سن رہے ہیں، اس کی برکت میدان محشر میں دیکھیے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے، جب ہم میدان محشر میں اٹھیں تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا بھی قرب ہو، حضرت عمر کا بھی قرب ہو، عثمان و علی کا قرب ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرب ہو، حضرت اسامہ بن زید کا ہو، فضل بن عیاض کا ہو، قسم بن عباس کا ہو، حضرت عقیل ابن ابی طالب کا ہو، حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہو، حضرت ابو سفیان ابن حارث کا ہو، حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ہو، اور ہر اس غیور صحابی کا ہو کہ جس نے غزوہ حنین کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کیا اور سرکار کے گرد حصار بانا۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ان ناموں کی برکت سے مولا کریم جو ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں، مرادیں، خواہشات جائز ہے، مولا کریم تمام کی دنیاوی اخروی تمام جائز خواہشات مرادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، اور مولا کریم جو دعائیں ہم نے کی اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمامی حضرات، گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گنبد اور آپ کی قبر انور کا تصور کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہی اپنی خدائی پر عطا فرمائی ہے، اور اس کو مل کر امام بوسیری کی زبان میں جنہوں نے بڑی خوب ترجمانی کی ہے میرے آقا کی حاکمیت کی، میرے آقا کی حکمرانی کی، اور میرے آقا کے نظام کی. آئیے خراج تحسین پیش کیجیے. محمد سید الکونین وثاقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولايا. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصل اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.